محترم حضرات، یہ ایک اور آیت میں نے شروع کی تھی اس لیے کہ اس میں بہت سے حقوق کا بیان ہے. سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا گیا ہے کہ وہ توحید ہے، اور فرمایا کہ اور تم اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شيئا، اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو. اس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کر دیا تھا، سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا، جیسا کہ خود اس آیت کے اندر معلوم ہو رہا ہے کہ ان حقوق کے بیان میں سب سے مقدم اللہ تعالی نے اپنا حق رکھا ہے. اس آیت کے اندر تو صرف دو حق ذکر کیے گئے، لیکن یہ دونوں ایسے ہیں کہ جامع ہیں تمام حقوق کے لیے. تو سب سے بڑا اور عظیم حق ہے اللہ رب العزت کا، اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ اس نے پیدا کیا، پھر اس نے پرورش فرمائی، اور اس نے بے شمار نعمتیں ہر ہر لمحے میں اپنے بندے پر نازل فرمائیں. اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں ایک ایک لمحے میں کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے گا. اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائیں، فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا. جس کی سب سے زیادہ نعمت ہوتی ہیں اس کا حق بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. ہر قسم کی فکر سے، ہر قسم کی مصیبت سے اسی نے بچایا، وہی حفاظت فرماتا ہے. اس نے رزق کی کفالت فرمائی کہ وہ بندوں کے رزق کا کفیل ہو گیا، اور اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق کسی کو کم اور کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے. جب تک دنیا میں بندہ موجود ہے رزق اس کا جاری رہے گا، اور جس دن رزق اٹھے گا تو بندہ بھی اٹھ جائے گا. اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے ان کو جانتے ہیں، قرآن کریم سمجھنے والے ان کو جانتے ہیں. ایک ذرا سی بات یاد آ گئی قرآن کریم کی کہ دیکھیے کیسی نعمتیں ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے گھر کے علاوہ دوسری جگہ سکون نہیں ملتا انسان، جھونپڑی ہو لیکن اپنی ہو اس میں سکون ملے گا، بنگلہ ہو لیکن دوسرے کا ہو اس میں سکون نہیں ملے گا. ایک اور جگہ فرمایا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بعثکم کذلک یتم نعمتہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کر دیا. اگر سایہ نہ ہوتا اور دھوپ ہی دھوپ ہوتی، اور دھوپ بھی تپش والی ہوتی، تو کیا حال ہوتا انسان کا؟ دھوپ ہے تو اس کے ساتھ سایہ بھی ہے، اور ہر قسم کا سایہ اس نے عطا فرمایا، مہیا فرما دیا. ٹھنڈا سایہ چاہیے تو وہ بھی موجود ہے، مکانوں کا اور چھتوں کا سایہ چاہیے تو وہ بھی موجود ہے، بارش سے اگر سایہ چاہیے تو وہ بھی اس نے دے دیا. آگے فرمایا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور ہم نے تمہارے لیے، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ٹھہرنے کی اور پوشیدہ ہونے کی جگہ پہاڑوں کے اندر بنا دی. غار ہوتے ہیں، گھاٹیاں ہوتی ہیں، انسان ان کے اندر پناہ لیتا ہے، بالخصوص بارش کے موقع پر. دھوپ کے موقع پر وہ انہی گھاٹیوں میں اور انہی غاروں میں پناہ لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہمیت ان گھاٹیوں کو اور غاروں کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو، کہ مقابلے کے وقت اس سے بہتر پناہ گاہ کوئی نہیں. بم چلیں، ایٹم بم چلیں، کچھ ہی چلیں، وہ محفوظ ہے. کتنی عظیم چیز اللہ نے عطا فرما دی، ہم تو اس کو سمجھتے نہیں، لیکن قرآن کریم بیان فرمایا ہے تاکہ غور کرو اور خوب غور کرو. غور فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قمیصیں بنا دی. یہ قمیصیں دو کام دیتی ہیں، بلکہ تین دیتی ہیں، تین کام. ایک تو کام یہ دیتی ہے قمیص کہ یہ گرمی سے روکتی ہے، حرارت سے روکتی ہے، تپش سے روکتی ہے. جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں. دوسرا کام یہ دیتی ہے کہ یہ سردی سے اور ٹھنڈک سے روکتی ہے، یہ حفاظت کرتی ہے سردی سے اور ٹھنڈک سے. چنانچہ سردی کے زمانے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی. اور تیسرا کام آگے بتایا وَتَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، جنگ کے موقع پر بھی یہ تمہیں بہت کام دیتی ہے اور تمہاری حفاظت کرتی ہے. اس سے مراد وہ ہے جس کو زرہ کہتے ہیں، لوہے کی زرہ ہوتی تھی. یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں صرف ایک آیت کے اندر بیان فرمائی. اگر اس کی نعمتوں کو جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں آدمی دیکھے اور غور کرے تو بلا بے ساختہ کہنے لگے گا کہ صرف وہی اور وہی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور اس بات اور اس ذات کا سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی. تو ایک حق تو اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں بیان کیا گیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، لا تعبدوا الا اياه، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو. عبادت کا مفہوم میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ ہے عبادت کا مفہوم. یہ صرف اللہ کے لیے، نہ کوئی بت ہے اس کے لیے. اور بت کیا ہوگا، وہ تو انسان سے بھی زیادہ بدتر ہے. انسان میں کم سے کم جان تو ہے، اس کے اندر ارادہ اور احساس تو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ قوت اور قدرت تو ہے. لیکن بتوں کے اندر کیا ہے، وہ تو پیتل کے اور پتھر کے اور مٹی کے بت ہوتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ اور کچھ کر سکتے ہیں. اور انسان کی بے عقلی دیکھیے کہ جو چیز اپنے سے بدتر ہے اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. یہ کافر اور مشرک جن کا حال یہ، اسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے. تو صرف اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے، کسی غیر کے لیے. دوسرا یہ بتایا کہ عقیدے کے اعتبار سے تم صرف تم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی سمجھو، واحد سمجھو، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اگر اس عقیدہ توحید کے اندر ذرا سا بھی خلل واقع ہو گیا تو یقین رکھیے کہ وہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا. قرآن کریم اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میری ہی طرف جھکیں اور میرے ہی اوپر ایمان لائیں. یہ دو حق بیان کیے، لیکن یہ دونوں اس قدر وسیع مفہوم رکھتے ہیں کہ بہت سے حقوق اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حق بیان کیا، پہلے اپنا حق بیان فرمایا جس سے معلوم ہو گیا سب سے بڑا حق اللہ کا. دوسرا حق بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح رکھو. یہ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے مومن پر خصوصا وہ والدین کا ہے, سب سے بڑا حق. اللہ اور رسول کا حق سب سے بڑا, اور ان دونوں کے بعد والدین کا حق, جس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا. تو یہ اتنا بڑا حق ہے والدین کا کہ اللہ نے ہر جگہ قرآن کریم میں ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے بعد والدین کو بیان کیا ہے. چنانچہ ایک آیت میں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, کہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو, حکم دے دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا, فوراً والدین کا ذکر آ گیا, اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, حسن سلوک کرو. ایک اور جگہ فرمایا انشکر لی ولی والدین, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو, ولے والدین, اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو. اور قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اللہ کے بعد والدین کا ذکر آئے گا. یہ تو دو تین آیتیں میں نے ذکر کر دی آپ کے سامنے, تو ان سے اس قرآن کریم کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے بندے پر, خصوصاً مومن اور مومنہ پر, وہ والدین کا حق ہے. اور والدین کے حق میں قرآن کریم میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا حق کیسے ادا ہوگا, یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کے لیے ان کو پیسے دے دو, ان کا خرچہ دے دو, یہ نہیں فرمایا. نہ یہ فرمایا کہ تم ان کا بدن دباؤ, ان کی خدمت کرو, یہ بھی نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہو خدمت کے طور پر, یہ بھی نہیں فرمایا. بہترین لفظ فرمایا ہے احسانہ, حسن سلوک, اچھا معاملہ وہ ان کے ساتھ ہے. وہ اچھا معاملہ جو ہوگا وہ بدلتا رہے گا. کبھی والدین کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی, اب ان کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ مہیا کر دی جائے. کبھی ان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے لباس کی اور کپڑے کی, اب اچھا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ ان کو فراہم کر دیا جائے. کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اب اچھا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے دوا دارو کا انتظام کیا جائے. اگر کوئی دشمن ان کو کوئی دشمن شرارت کرنا چاہتا ہے تو اب حسن معاملہ یہ ہوگا کہ اس دشمن کو روکا جائے. اس لیے قرآن کریم میں نے کسی خاص خدمت کو مقرر نہیں کیا, بلکہ ایک ایسا عام اور جامع لفظ فرما دیا کہ جس میں تمام چیزیں داخل ہو گئیں, کہ وبالوالدین احسانا. کبھی والدین محتاج ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, اس موقع پر حسن معاملہ یہ کہ ان کی خدمت کی جائے. اس آیت میں تو صرف اتنا ہی فرمایا کہ وبالوالدین احسانا, اور دوسری آیتوں میں بھی یہی لفظ آیا ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑی سی تفصیل اور آئی, جن کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی. وہاں فرمایا کہ وبالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ حکم دے دیا اللہ نے تمہیں. اما یبلغن احدہما عندک الکبر, اما یبلغن عندک الکبر احدہما کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں پر تھوڑی تفصیل اور بیان فرما دی, لیکن وہ قرآن کریم جو بلاغت کے سب سے اونچے مقام پر ہے اس میں اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا. آپ نے اس کی مزید تفصیل فرمائی. قرآن کریم نے فرمایا اما یبلغن عندک احدہما اما یبلغن احدہما عندک الکبر او کلاہما, کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں, باپ اور ماں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم بھی زندہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف, تو ان سے اف بھی نہ کہنا. یعنی اگر وہ کمزور اور بوڑھے ہو جائیں تو ان سے سختی سے بات نہ کرنا, ان کو ڈانٹنا نہیں, ان کو لفظ اف بھی نہ کہنا کہ اف آپ نے یہ کیا کر دیا. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. یہاں پر جو یہ فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ایسا نہ کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ جوان ہو تو اس وقت کہہ دینا جائز ہے, بالکل نہیں. یہاں اس لیے بیان فرمایا کہ بوڑھا آدمی, بوڑھا باپ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا, کمزور ہو چکا ہے. اس وقت اگر اس سے کچھ کہا جائے گا تو وہ بیچارہ دل میں مغموم ہوگا اور ایزا محسوس کرے گا. ورنہ اگر جوان اور طاقتور باپ ہے تو اس کا جواب دے گا اور انتقام لے لے گا. یہاں یہ مطلب نہیں کہ جوانی کی حالت میں تو اس سے کہہ دینا جائز ہے اور بڑھاپے کی حالت میں جائز نہیں. اب مطلب یہ ہو گیا کہ والدین کو اول سے آخر تک اپنی عقل و خرد اور اپنے بالغ ہونے سے لے کر موت تک ان کو اف بھی نہ کہو, ان سے کوئی سخت بات نہ کہو, نہ ماں سے نہ باپ سے. آگے تفصیل آ رہی ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. جبکہ ہم اپنا عمل دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے کہ ماں باپ جتنے بوڑھے اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں ہم انہیں اپنے اوپر بار سمجھتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے. اسی سلسلے میں ہم بہت کچھ ان سے کہہ دیتے ہیں. باپ کا تو کچھ نہ کچھ احترام کر بھی لیتے ہیں, لیکن وہ ماں, وہ مسکین ماں جو شفقت سے بھری ہوئی ہے, کہ اس سے زیادہ شفقت دنیا میں کسی مخلوق میں نہیں, اس سے زیادہ مامتا کسی مخلوق کے اندر نہیں, وہ ہماری ہر قسم کی بد زبانی اور ہر قسم کی ایزا رسانی کا نشانہ بنتی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. معلوم نہیں کہ کتنی مرتبہ ہم اپنی ماں کو ستاتے ہیں دن بھر میں, اور معمولی معمولی سی بات پر بڑے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں, لڑنے لگتے ہیں, جھگڑنے لگتے ہیں, بالخصوص اس وقت کہ جب خود بھی گھر والے بن جائیں اور نکاح ہو جائے, اس کے بعد تو حالات اور دوسرے رخ اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اس وقت میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتا. تو فرما دیا کہ لا تقل لہما اف, ان سے اف بھی نہ کہو, یہ بھی نہ کہو ہوں کیا کر دیا آپ نے. ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکو اور ڈانٹو بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور اپنے والدین سے ادب کے ساتھ بات کرو, جو بات کرو ادب کے ساتھ. اس آیت میں اتنا فرما دیا, لیکن اس کے اندر بہت سے مسائل آ گئے. جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پہلا مسئلہ تو وہی ہے کہ والدین کا سب سے بڑا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، والدین اگر اپنی اولاد کے اوپر ظلم کریں اور ان کا حق ادا نہ کریں تو کیا اس وقت بھی یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں؟ آپ نے فرمایا، تین مرتبہ فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کا ادب و احترام کرو اور ان کے حقوق ادا کرو. اگرچہ وہ تمہارے اوپر سختی کریں، تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، تمہارا پورا حق نہ دیں، تمہارے اوپر یہ لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے. یہ تو اس بچے کی غلط سوچ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. ماں باپ کبھی ظلم کر نہیں سکتے. آپ حضرات بھی ہیں، صاحب اولاد ہیں، اچھی طرح آپ کو اپنے جذبات کا اندازہ ہے. ذرا دل میں غور کر کے بتائیے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کوئی سختی کرتے ہیں یا تنبیہ کرتے ہیں تو وہ ظلم کے طریقے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ادب سکھانے کے لیے اور اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس کو وہ بچہ ظلم سمجھ جاتا ہے، حالانکہ یہ ظلم نہیں بلکہ یہ حق ہے ماں باپ کا کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کریں اور صحیح راستے پر چلائیں. اگر فہمائش سے اور سمجھنے سمجھانے سے وہ نہیں مانتا تو پھر انہیں حق ہے کہ ان کو مارے اور مار کر سیدھے راستے پر لائے. اس مار کو بچہ اگر یہ سمجھ لے کہ انہوں نے ظلم کیا تو اس کی غلط فہمی، یہ غلط سوچ ہے. یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے کسی ایسے بچے کو کہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے کہ ماں باپ ظلم کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس امت پر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اسی طریقے سے ماں باپ بھی اپنی اولاد پر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کس کس مصیبت سے انہوں نے پالا ہے، کتنی راتوں کو سفید کر لیا ہے اس بچے کی تکلیف کے سلسلے میں، اور دنیا بھر کے انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں اس بچے کی تربیت میں، وہ کیسے ظلم کریں گے؟ تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. ماں باپ ظلم نہیں کرتے اور نہ وہ ظلم کر سکتے ہیں. ان کا دل گردہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اپنے بچوں پر وہ ظلم کریں. اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ بالکل نافرمان ہو ماں باپ کا، اسے انہیں تکلیف تو ہوتی ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کسی طرح صحیح ہو جائے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچہ کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلے ماں باپ جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کی خدمت کے لیے وہی جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی وہی تدبیر کرتے ہیں. کوئی نہیں آتا، نہ بیوی آئے، نہ ساس آئے، نہ اور اوپر کے لوگ آئے، ماں باپ آتے ہیں. کیسے وہ ظلم کر لیں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ظلم کرے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، غلط فہمی ہے کہ تم نے اس کو ظلم سمجھ لیا، وہاں ظلم نہیں ہے حقیقتا، اس لیے ان کا حق ادا کرو. ایک اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرما بردار اولاد کے لیے فرما بردار کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے جو قرآن کریم میں آیا کہ فرما برداری یہ ہے کہ ان سے اوف بھی نہ کہو. فرما بردار اولاد کے لیے جنت میں دو دروازے کھول دیے, وہ کھلے رہیں گے, یعنی ان میں سے جس میں وہ جس سے وہ داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ دو دروازے, ایک ماں ہے ایک باپ, یہ دو دروازے کھلے رہیں گے اگر وہ فرما برداری کر رہا ہے اور اس راستے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور نافرمان اولاد کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کے اور دوزخ کے دو دروازے کھول رکھے ہیں اور وہ کھلے رہیں گے. یہاں بھی وہی دونوں مراد ہیں, ماں اور باپ, ایک دروازہ ماں ہے ایک دروازہ باپ. اگر وہ نافرمانی کرے گا تو ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے جہنم میں پھینک دیا جائے. اتنا بڑا حق ہے. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح آیا کہ ایک صحابی نے جب دریافت کیا اپنے ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں, تو یہ فرمایا کہ وہ دونوں تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم. یعنی اگر تو فرما برداری کرتا رہے گا تو جنت میں جائے گا, اور اگر تو نافرمانی کرے گا اور ان کو ستائے رکھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور بھی بہت سی احادیثیں ہیں اس سلسلے میں جن سے ماں باپ کا حق معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث بیان کر کے میں ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتے, آخرت میں اگر چاہیں تو دے دیں گے, لیکن والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ ہے کہ ایسا نافرمان بچہ یا اولاد پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے اس دنیا کی زندگی میں, تکلیفوں میں مبتلا رہتی ہے, مصیبتوں میں مبتلا رہتی ہے, رزق میں کمی آ جاتی ہے, عمر کی برکت گھٹ جاتی ہے, اور طرح طرح کی آفتوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے, گویا اس کو اس دنیا کی زندگی میں سکون نہیں ملے گا. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا تھوڑی سی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, آخرت میں پھر جو معاملہ ہوگا وہ جانے اور اس کے بندے جانے, دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. چنانچہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور ماں باپ اسی ناراضی کی حالت میں چلے گئے, ان کی زندگی میں آپ سکون نہیں دیکھیں گے. مال و دولت سے سکون حاصل نہیں ہوتا, مالدار ہوں گے ٹھیک ہے لیکن سکون نہیں ملے گا. اور دوسرا نقد نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ کرے گی, بلکہ اس سے بدتر کرے گی. اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا نہیں, فرما برداری کی زندگی گزاری اور گزارتا رہا حتیٰ کہ والدین راضی ہو کر اور خوش ہو کر اس سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ وہ خوشحالی اور سکون عطا فرماتے ہیں کہ دوسرے دیکھنے والے رش کرتے ہیں, اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا. اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے, اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے, اس کی اولاد خود اس کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہے, اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مخصوص پناہ میں رکھتا ہے. جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے اور والدین خوش ہو کر اس سے جائیں, یہ مختصر سی چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں. آخر میں ایک بات اور بیان کر دوں, پھر اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کروں گا, مگر بہت ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں یہاں نہ ہوں, میرا ایک سفر ہے حیدرآباد وغیرہ کا. بہرحال آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گیا ہوں یا نہیں, بہرحال پھر بیان کروں گا اسے. اس میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اپنے والدین کو خوش رکھنا لازم ہے, شرعاً واجب ہے, اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ آپ سب سے بہترین عمل مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے آپ کی نظر میں، وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ ان کا حق آ گیا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کو تو بیان کر دیا حقوق اللہ میں، حق اللہ میں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے نماز کے بعد۔ تو بہترین عمل بھی ہے، نیکی بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے، مگر بعض ہم میں سے ایسے ہیں اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے یا شیطانوں کے اغوا اور ان کے بہکانے کی وجہ سے کہ والدین کی حقیقت نہیں سمجھتے اور ان کو ستاتے رہتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پریشانی تو آئے گی، اللہ کا قانون ہے۔ ان کو راضی رکھنے کی فکر کیجئے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پھر بھی وہ راضی ہو جائیں گے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کیجیے، اپنے اس گناہ کی بھی معافی مانگیے جو ان کو ستانے سے حاصل ہوا ہے، اور مسلسل مانگتے رہیے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ ستایا اتنی مرتبہ گناہ ہو گیا۔ اگر ایک دفعہ ستایا ایک گناہ ہو گیا، دو دفعہ ستایا دو گناہ ہو گئے، تین دفعہ ستایا تین گناہ ہو گئے، تو اس لیے ستانے کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اس لیے اس سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ بئی طور کے قرآن کریم پڑھ لیا اس کو بخش دیا، نفل نمازیں پڑھ لیں ان کو بخش دیا، والدین کی خدمت میں پہنچا دیا، اور دوسرے نیک اعمال کیے نفلی اعمال ان کو والدین کی خدمت میں پیش کر دیا، کچھ صدقہ و خیرات ان کے نام سے کر دیا، کچھ صدقہ جاریہ ان کے نام سے دنیا میں جاری کر دیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، وہ دعا جو انہی آیتوں میں بعد میں آنے والی ہے۔ امید ہے کہ والدین راضی ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو پتہ اس طرح چلے گا کہ آپ کے حالات میں انقلاب آ جائے گا۔ میرے ایک جان پہچان کے ہیں، ان کی والدہ ان سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو، اب وہ بڑے پریشان، رخصت ہونے کے بعد بہت پریشان۔ چھ بیٹیاں ان کی، ایک کا بھی پیغام نہیں، اور جب پیغام آئے تو پھر وہ دیکھیں اور چلے گئے۔ رزق میں تنگی، تھوڑی سی تنخواہ، اہل و عیال کثرت، پھر وہ بال بچے بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، بہت پریشان، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے۔ ایک دن مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے ذکر کیا کہ میں ایسا پریشان ہوں، اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہوئی ہیں یا خوش؟ تو سر جھکا کے کہا کہ وہ ناراض رخصت ہوئی ہیں دنیا سے۔ میں نے کہا بس وہی ہیں، ان کو راضی کر لو، سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میں نے یہی طریقہ ان کو بتایا، انہوں نے عمل کیا، سال بھر کے بعد حضرت اللہ نے کشادگی پیدا فرمائی، اور یہ تمام بچیاں جو تھیں اپنے گھر کی ہو گئی، سال بھر کے بعد بدل گیا۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ راضی ہو گئے، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، جس طرح دنیا میں بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنے بچے کی خطا اور اس کی نادانی کی وجہ سے، جو اس نے ستایا ہے اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یہی حال ان کا عالم برزخ میں ہے کہ اگر بچے کی جانب سے یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ مزید گفتگو اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند تر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جانب سے خوشی عطا فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین کو دونوں جہان میں اپنی رحمتوں سے نوازیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری نافرمانی اور ایذا رسانی کے گناہ کو اللہ تعالی معاف فرمائیں, دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہر فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں, برحمتک یا ارحم الراحمین.